أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے, انتہائی احسان ہے کہ اس نے دنیا کے اندر تمام تر حالات کی تبدیلیوں کے باوجود اور ہم جیسے بے صلاحیت انسانوں کے باوجود اپنے دین کو زندہ رکھا. یہ خدا نے متعال کا وعدہ ہے کہ وہ اپنی ہدایت کو کسی نہ کسی طریقے سے زندہ رکھے گا. تو اتنے شدید حالات پیش آئے, ہلاکو خان جیسے حملہ آور آئے, حکومتیں کر گئے, ظلم و دہشت کے بازار گرم کر گئے, نہیں معلوم کون کون سی وبائیں دنیا کے اوپر آ گئیں, کون کون سی مصیبتیں دنیا کے اندر ٹوٹ گئیں, لیکن خدا متعال نے اپنے وعدے میں کوئی کمی نہیں کی. ان اللہ لا یخلف وعدہ رسلہ, جہاں تک مجھے یاد آتا ہے آئے کریم کہ خدا متعال نے کبھی خلف وعد نہیں کیا, اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہونے دی. یہ خدا متعال کا ایک وعدہ ہے, وہ یہ کہ وہ دین کو زندہ رکھے گا, اور نہ صرف یہ کہ دین کو زندہ رکھے گا بلکہ دین کو کامیابی بھی دلائے گا. اور اس کے لیے یہ سورہ قصص کی آئے کریمہ ہے, وہ نرید و نمنا علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین. اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ روئے زمین کے اوپر جو کمزور انسان واقع ہوئے, جن پر لوگوں نے ظلم کیا, جنہوں نے جن کے حقوق پامال کیے گئے, خدا تعالیٰ ان کمزوروں کو, بظاہر کمزوروں کو زمین کے اوپر حاکم بنائے گا, زمین کے اوپر وارث بنائے گی. الحمدللہ رب العالمین. تمام تر ظالم ظلم کریں, تمام تر حالات خراب ہوتے چلے جائیں, ان کے باوجود خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ باقی ہے اور وہ اپنے کام کو انجام دے گا. آج کی دنیا ایسی ہے, دنیا کے سامنے جو حالات پیش آئیں یہ دنیا میں شاید ہی کبھی ہوا ہوگا. دنیا میں اپیڈیمکس آتی رہی ہیں اور دنیا میں وبائیں پھیلتی رہی ہیں. مشہور و معروف وباؤں میں 17th century کے اسٹارٹنگ میں وبائیں آئی ہیں, اور اسی طریقے سے 20th century کے شروع میں بہت ساری ایسی مشکلات رہی ہیں اور آتی رہتی ہیں. لیکن یہ کہ پوری دنیا ایٹ اے ٹائم اس مصیبت کے اندر پھنس جائے, جس کو آج کی دنیا میں لاک ڈاؤن کہتے ہیں, اور یہ لاک ڈاؤن اتنے بڑے ایریا کے اوپر, اتنی بڑی آبادی کے اوپر ہو جائے, یہ تو یقیناً تاریخ انسانیت کے اندر کبھی نہیں ہوا تھا. اب یہ کہ یہ جو غیر معمولی واقعات پیش آ رہے ہیں, آیا ان کے پیچھے کوئی غیر معمولی خدا کا ہدف ہے, یا یہ بلا کسی سبب کے واقعات پیش آ رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے ہم جانتے ہیں خدا متعال کے نظام کے اندر کاز اور افیکٹ سے باہر کوئی چیز انجام نہیں پاتی ہے. چاہے وہ ہو سکتا ہے کہ کازز ایسے ہوں جن کو ہم نہ پہچانتے ہوں. ہماری پہچان کے اندر پتھر کے پہاڑ سے زندہ سالم شتر اونٹ برآمد ہو یا اونٹنی برآمد ہو, یہ ہمارے کاز اور افیکٹ کے اندر نہیں آتا ہے. لیکن خدا متعال کے وسیع کاز اور افیکٹ کے اندر یہ بھی آتا ہے, وہ یہ کر سکتا ہے, معجزہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. تو یہ کہ خدا متعال کے نظام کے اندر ہی بالآخر یہ وائرس آیا ہے, چاہے کسی دشمن نے کیا سوچ کے ڈالا ہو, ہم نہیں کہہ سکتے. جس کو آج کل کی زبان میں کیا آپ تعبیر کریں گے کہ بایولوجیکل وار ہو رہی ہے, کوئی نہیں کہہ سکتے. لیکن بالآخر خدا کے نظام کے اندر رہ کر آ رہا ہے. اگر خدا کے نظام کے اندر رہ کر آ رہا ہے اور یہ غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے, اس کا مطلب ہے بہرحال کوئی غیر معمولی چیز ہونے والی ہے. البتہ یہ کہ ظاہر ہے بہت آسان ہے کہ انسان ایک جھٹکے کے اندر کہہ دے یہ عذاب الہی ہے, اور اس کو عذاب الہی کہنا بہت ہی آسان ہو جائے گا, چھوڑ دیجئے. تو لیکن یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی بہت کچھ سوچنا چاہیے کہ بھائی اس کے پیچھے کیا کچھ ہو سکتا ہے. یار چھوڑ دو, تم تپانے کے بہت سارے کام کر چکے ہو, اب رہنے دو, چھوڑ دو. تو اس کے پیچھے بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. مثلا ایک وبائی بیماری پھیل گئی, اس وبائی بیماری کو کسی دشمن نے پھیلایا ہو, لیکن اس دشمن کے پھیلانے کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. کیوں ہو سکتا ہے؟ دشمن اپنے دماغ سے مکر و فریب کر سکتا ہے, خدا کے نظام کو شکست نہیں دے سکتا. جب یہ کیپٹلزم آیا اور اس کیپٹلزم کے اندر پتہ نہیں کتنے انسان بیچارے پامال ہو گئے, پہلی جنگ عظیم کے اندر, دوسری جنگ عظیم کے اندر کیا کچھ انہوں نے انجام دے دیا. لیکن کیا کچھ انجام دینے کے بعد, مثلا صہیونی نظام بن گیا, یہ سب کچھ کرنے کے بعد کیا حتیٰ اس انقلاب اسلامی کا راستہ روک سکے جو اس کے بعد آ گیا؟ نہیں ہو سکا. جبکہ وہ اپنی طاقت کے اعتبار سے اپنی عروج کے اوپر تھے. یعنی اگر کوئی صہیونی حکومت کی ہسٹری کو جائزہ لے 1948 میں مثلا اگر وہ تشکیل پائی تھی, تو اس کے بعد اس نے جس حساب سے شکست دی تھی تمام نظاموں کو ظاہری طور پر, تو مثال کے طور پر وہ عربوں کو شکست دے چکے تھے, ایجپشنز شکست کھا چکے تھے, سب کچھ ہو چکا تھا. اس کے بعد بچا کیا تھا؟ لیکن اس کے باوجود 79 کے اندر آنے والے انقلاب کو نہیں روک سکے تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمیشہ کا ایک معاملہ ہے, وہ یہ ہے کہ بھائی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا, لیکن بہرحال خدائی نظام کے اندر ہوتا ہے وہ سب کچھ. تو یہ جو کچھ بھی وائرس آیا ہے, اس کا بھی نہیں معلوم خدائی نظام کے اندر کیا حصہ ہے, اور خدائی نظام اس کو کس طریقے سے اپنے نظام کے اندر دیکھے گا. یعنی خدا کا ارادہ کیا, مکر ہوا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین کے تحت. تو ہم بہرحال اتنا ہم سمجھ رہے ہیں کہ کم از کم بھی جو اس کے ذریعے سے انجام پایا, پتہ نہیں دشمنوں نے کیا کیا سوچا ہوگا اور اللہ ان کے ارادے میں ان کو ناکام کرے گا, لیکن جو ظاہری طور پر آیا وہ دنیا کی بے بسی ہے, دنیا کی ناتوانی ہے. کتنا کچھ ہونے کے باوجود انسان مجبور ہو گیا کہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے محروم کر لے جن کی خاطر اس نے دنیا بسائی تھی. جتنی بھی سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ان عیاشیوں کی خاطر یہ کیا, ان عیاشیوں کی خاطر وہ کیا, یعنی یوں لگا جیسے زندگی کے جتنے بھی اہداف بنائے گئے تھے وہ سارے اہداف اچانک ہاتھ سے نکل گئے. اچھا اب کیا بچا ہے تمہارے لیے, اب زندگی کس کے لیے گزارو گے؟ اچھا ابھی اس امید کے اوپر چل رہا ہے کہ بھئی یہ لاک ڈاؤن کا ایشو ہے, یہ وائرس کا ایشو ہے, یہ مہینے 15 دن کے اندر ختم ہو جائے گا, پھر زندگی اپنے روٹین کے اوپر واپس آئے گی, جبکہ سب کہہ رہے ہیں کہ روٹین پہ واپس نہیں آئے گی. اب اس نے لمبی مدت چلنا ہے ابھی, اور کتنی مدت چل رہا ہے؟ لاک ڈاؤنس تو کھل جائیں گے, لیکن یہ واقعا اس کا اثر کب تک رہے گا؟ اور دوسرا ایک اور مسئلہ جو اس سے بھی زیادہ وحشت ناک ہے وہ یہ ہے کہ بھیا یہ جو وائرس کا میوٹیشن شروع ہوا ہے, یہ تو ابھی ایک وائرس نے میوٹیٹ کیا ہے کہ جو حیوانوں سے نکل کر انسانوں میں آ گیا ہے. اگر وائرسز کا جو میوٹیشن شروع ہو چکا اور اب بار بار ایسا ہونا ہے, تو پھر ہم کب تک انسانوں کو لاک ڈاؤن کے اندر رکھنے والے ہیں؟ اور کتنے وائرسز کے اوپر ہوگا کہ بھائی یہ وائرس بنے, اس کی ویکسین بناؤ, اس کی میڈیسن بناؤ, پھر اس کے بعد انسانوں کو لاک ڈاؤن میں ڈال لو اگلا کوئی وائرس آنے تک, تو یہ کیسے چلے گا؟ سب جانتے ہیں کہ اس طریقے سے زندگی نہیں گزرنے والی. اب یہ تھا کہ اپنے اوپر کیا توجہ دے انسان, کے اگر کوئی بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں تو ان تبدیلیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. تو میں نے عرض کیا, پہلی بات تو یہ کہ میرا اپنے خیال ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ سوچنا بہت مشکل ہے کہ یہ صرف 10-15 دن کی بات ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ ہوگا, یہ 10-15 دن کا معاملہ نہیں ہوگا. دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ کوئی یہ کہے کہ یہ معاملہ صرف ایک وائرس تھا اور وائرس کے پیرامیٹر کے اندر اس کو ڈیل کرنا ہے, اگر شروع میں وائرس تھا بھی تو اب یہ وائرس نہیں ہے, اب یہ وائرس سے نکل کر اکانومی کے اندر جا چکا ہے, اب یہ اکانومی کے نکل کر پالیٹکس کے اندر جا چکا ہے, اب دسویں ایسی چیزوں کے اندر جا چکا ہے, تو اب اس کو صرف وائرس کے پیرامیٹر کے اوپر بات کرنا, یہ میرا اپنے خیال ہے کہ یہ بہت ہی کم فکری ہوگی. اگر یہ ان تمام چیزوں کے اوپر جائے گا تو پھر مثال کے طور پر کیا ہو سکتا ہے, بہت چھوٹی سی ایک بات ہے, وہ یہ کہ کیا کوئی بہت بڑا ریسیشن آ سکتا ہے؟ بالکل لٹرلی جو مختلف فائنینشیل ادارے ہیں, گلوبل فائنینشیل ادارے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریسیشن کے اندر ہیں. ایکچولی اگر ریسیشن مثلا 1929 کا ریسیشن تھا اور اس کو آپ ایک یاد کر رہے ہیں آج تک 100 سال بعد تک, تو آپ اس وقت ہیں اس کے اندر. اگر ہیں تو اس کا مطلب ہے نیکسٹ فینومینا کیا ہے, نیکسٹ فینومینا بے روزگاری ہے, نیکسٹ فینومینا پروڈکشن کے اندر کمی ہے, اس کے بعد ڈسٹریبیوشن کے اوپر ایک ٹسل ہے. ابھی آپ کے پاس صرف ایک ٹسل آئی تھی, اور وہ ٹسل کیا آئی تھی؟ وہ یہ کہ کس کے پاس ماسک ہوگا اور کس کے پاس ماسک نہیں ہوگا, کس کے پاس وینٹیلیٹر ہوگا, کس کے پاس وینٹیلیٹر نہیں ہوگا. تو جناب علی ساری دنیا کے جو انٹرنیشنل ٹریڈ کے رولز اور ریگولیشن بنے ہوئے تھے وہ کلیپس کر گئے, اور ملکوں نے ایک دوسرے کی پروڈکٹس کو روکنا شروع کر دیا, جس کے پیسے پے ہو گئے تھے وہ آرڈرز کینسل ہونا شروع ہو گئے, یہ سب کچھ ہو گیا. اچھا اگر یہ ٹسل کھانے پہ آ گئے اگر یہ ٹسل فوڈ اسٹف میں آئی پھر کیا ہوگا؟ ابھی ماسک پہ آئی تو یہ ہوا تھا. اور تو ہمیں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ بھائی ہم یہ جو وائرس کے فیز میں داخل ہوئے تھے یہ ایگزٹ ہمارا وائرس کے فیز میں نہیں ہے. یہ ایگزٹ جو ہے وہ شاید اگر انسان تھوڑا سا پیسیمزم کی طرف چلا جائے, بدبینی کی طرف چلا جائے, تو یہ ایگزٹ ہوتے ہوتے جنگوں کی صورت میں جا چکا ہوگا, یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا اگر ایسا ہو سکتا ہے, اور دوسری طرف سے ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خدا نے متعالیٰ ہمیں امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ, ان سب کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو کیا سوچ کے تیار کریں, ہم اپنی تیاری کو کس انداز کی طرف لے کر جائیں, ہم کس راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کریں. اور یہ تیاری کا معاملہ کیوں آیا؟ ظاہر ہے کہ 15 شعبان کی مناسبت سے, جب ہمارے چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ شب قدر کے بعد اللہم صل علی محمد وآل محمد, شب قدر کے بعد اہم ترین رات جو ہے وہ 15 شعبان کی رات ہے, اور ظاہر شب قدر کے بعد اہم ترین ہے, تو شب قدر کے ساتھ کوئی مماثلت بھی تو ہوگی اس کے اندر, تبھی تو اہم ترین ہے. ورنہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ شب قدر اہم ترین ہے چونکہ اس کے اندر انسانوں کی تقدیر لکھی جا رہی ہے, اس کے اندر انسانوں کی جو توفیقات نصیب ہوں گی اگلے ایک سال وہ اس کے اندر لکھے جا رہی ہوں گی, نعوذ باللہ اس 15 شعبان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہ ہو, لیکن پھر بھی یہ اس کے بعد سب سے اہم ہے. ظاہر کہ ایسا نہیں ہو سکتا, یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہے جو انجام پا رہا ہے. اگر وہ ہے جو انجام پا رہا ہے اور ہمارے اپنی گویا آنکھیں بند کر کے بھی نظر آ رہا ہے کہ بھائی اگلا سال چیلنجنگ ہے, تو انسان خدا سے کیا مانگے؟ پھر کیا خدا سے مانگے؟ یعنی میں اب تک جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہ کہ بھائی ہمارے پاس ایک چیلنج شروع ہوا ہے, اور انسان کو خدا نے متعالیٰ نے عقل دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان حالات کے لیے تیار کرے, اور وہ جو چیلنج شروع ہوا تھا وہ شروع شاید ایک وائرس سے ہوا تھا, اور شاید میڈیکل ریسٹرکشنز وغیرہ کے ساتھ, لاک ڈاؤن اور ڈسٹینسنگ اور یہ اور وہ, لیکن ہم سب کو معلوم ہے یہ معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہونے والا ہے. یہ ایک ٹریڈ کی صورت میں چل سکتا ہے, یہ جنگ کی صورت میں چل سکتا ہے اگر ایسا ہے. دوسری طرف سے ہمارے پاس شب قدر کی جیسی ایک رات آئی ہے, اور انشاءاللہ اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر شب قدر بھی آ جائے گی. انسان کیا سوچ کے تیاری کرے اور خدا نے متعالیٰ سے کیا مانگے؟ تو ہم دو تین عناوین کا ذکر کر سکتے ہیں کہ انسان اس جیسی شب کے اندر یہ چیزیں خدا نے متعالیٰ سے مانگنے کی کوشش کرے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل. پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بہت ساری توفیقات انسان کے ہاتھ سے چھنتی ہیں تو اس کو سمجھ میں آتا ہے اہمیت کیا تھی. بہت ساری چیزیں انسان کے ہاتھ سے چھن جاتی ہیں تب اسے پتہ چلتا ہے کہ بھائی مجھے کیا ملا ہوا تھا. یہ جو اس وقت مصیبت میں پھنس گئے جناب وائرس کی وجہ سے, نہ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں, نہ یہ کر سکتے ہیں, نہ وہ کر سکتے ہیں, اچانک انسانوں کو پتہ چلا کہ اچھا بھائی یہ سب چیزیں بھی نعمت تھیں ہمارے لیے, ہم تو کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے تھے. تو اب یہاں پہ ایک اگلا سوال آتا ہے, وہ یہ کہ اگر خدا کسی انسان کو, کسی قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے تو چھینتا کیوں ہے, لیتا کیوں ہے؟ تو مثلا ہمارے پاس روایات موجود ہیں وہ یہ کہ بھائی اگر انسان خدا کی ناشکری نہ کرے تو خدا اس سے زیادہ کریم ہے کہ وہ کسی کو نعمت دے اور چھین لے, نہیں چھینتا خدا. اگر خدا نے مطلب کسی کو نعمت دیتا اور چھینتا ہے تو اس کا بہت بڑا ایک پیرامیٹر یہ ہوتا ہے اس نے ناشکری کی ہوتی, نہ کرے تو خدا نے مطلب کیوں لے گا. اچھا دنیا میں بھی ایسا ہی ہے, مثلا آپ اگر مثلا صاحب ثروت ہیں, آپ مخیر ہیں, آپ نے کسی کے اوپر رحم کھا کر اس کو اپنا گھر دیا ہوا ہے کہ بھائی تم چلو جب تک تمہاری ضرورت ہے تم اس گھر میں رہو, وہ آدمی ابھی بھی ضرورت مند ہے, اچانک آپ کھڑے ہو, میں کھڑا ہوں اور مثلا اس سے کہوں کہ بھائی تم میرا گھر خالی کرو, تو وہ مجھ سے کہے گا کہ بھائی میں نے کیا, یعنی آپ نے میرے اوپر ایک اچھا احسان کیا تھا, اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں, آپ کو کچھ مسئلہ نہیں, آپ کیوں مجھ سے گھر خالی کروا رہے ہو؟ تو ہم انسانوں کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ اگر ایک انسان دوسرے اوپر کے اوپر انسان کرتا ہے اور وہ خود طاقتور ہے, اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے, اور ظاہر ہے کہ خدا قادر متعال ہے, خدا متعال بے نیاز ہے, تو اس کو ہماری دیوی جو نعمتیں اس نے ہمیں دی ان میں سے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ اس کے خزانے کے اندر کوئی کمی ہے. تو اگر وہ غنی بے نیاز ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے اور وہ نعمت ہم سے چھن جاتی ہے, تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی غلط کام ایسا کر ڈالا ہے جس کی وجہ سے نعمت چھنی ہے, ورنہ وہ خدا کیوں نعمت لے گا؟ اور یہ روایات کے اندر نہیں معلوم کتنی دفعہ اس کے اوپر اشارہ ہوا ہے. تو پہلی چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بھائی کچھ نعمتیں ہیں جو ہمیں ملی ہوئی تھیں, وہ نعمتیں ہم سے چھنی ہیں. تو پہلا راستہ یہ کہ استغفار کرو, استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. استغفار کرو اپنے خدا کے حضور. یعنی استغفار کرو کیا مطلب؟ یعنی بالکل ایسے ہی تشبیہاً بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں جیسے آپ کے پاس ایک شیلڈ تھی اور وہ شیلڈ نکل گئی آپ کے پاس, تو آپ کے سر کے اوپر مثلا مسائل آنا شروع ہو گئے, وہ شیلڈ واپس لاؤ. غافر, غفاریت جو کہتے ہیں وہ چھپانے کو کہتے ہیں. خدا اپنے بندوں کے اوپر احسان کر رہا ہوتا ہے اپنی مغفرت کے ذریعے سے, اپنی رحمتوں کے ذریعے سے. کچھ غلطیاں ہوتی ہیں, نادانیاں ہوتی ہیں, نافرمانیاں ہوتی ہیں, جن کی وجہ سے وہ اس پناہ سے محروم رہ جاتا ہے. اب اگر انسان خدا کے سامنے استغفار کرے اور توبہ طلب کرے اور توبو الیہ, اللہ کی طرف واپس آئے, صرف زبان سے کہنا کہ میں معافی مانگتا ہوں یہ کافی نہیں ہے, ضروری ہے کہ انسان واپس بھی آئے. واپس ظاہر ہے کہ انسان اپنے گھر تک واپس آتا ہے, چل کے آتا ہے, اپنے کام پہ واپس آتا ہے, اپنے ذہن کو اس کے اوپر لگا کے واپس آتا ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں خدا سے در طرف واپس آئے, تو اس کا صرف ایک ہی مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ خدا اپنے, کہ جو خدا نے زندگی کا ہدف بنایا تھا اس کو ہدف بنائے, تو خدا کی طرف واپس آنا بنتی ہے. کہ ورنہ مثال کے طور پر خدا کوئی گھر نہیں ہے کہ میں چل کے اس کی طرف واپس آؤں گا, خدا کوئی جاب نہیں ہے کہ میں اس جاب کو اٹینڈ کرنا شروع کر دوں تو واپس آؤں گا, ورنہ خدا کچھ بھی نہیں ہے ان میں سے. تو خدا کیا ہے؟ خدا یہ کہتا ہے کہ جس کی خاطر میں نے خلق کیا تھا, جب تم وہ انجام دینے لگو اس کا مطلب ہے تم میری طرف واپس آئے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے الیہ راجعون ہمارے لیے ہدف رکھا ہے. ہم نے کچھ اور چیزیں ہدف رکھی, وہ خدا کو پسند نہیں آیا, اور نہیں پسند آیا تو اس نے اپنی کچھ رحمتوں کو ہم سے محروم کیا. اور اس کے بعد ہم سے کہا کیا ہے؟ ہم سے یہی کہا ہے کہ تم واپس آؤ, استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. اور یہ جو شب ہے یہ ہمارے لیے وہ موقع فراہم کرتی ہے کہ انسان ایک دفعہ اپنے اوپر غور کرے کہ بھائی میں کیا انجام دے رہا ہوں, میری زندگی کہاں گزر رہی ہے, میں اپنی زندگی کے اندر امپروومنٹ کیا لا سکتا ہوں, کیا چیزیں ہیں جو میرے اندر بہتر ہو سکتی ہیں. اب وہ امپروومنٹ جو ہے وہ بہت ساری ہو سکتی ہیں, فزیکل بھی ہو سکتی ہیں, انسان کی صحت سلامتی کے حوالے سے امپروومنٹس ہو سکتی ہیں, مثال کے طور پر اس کی فائنینس کے اندر امپروومنٹ ہو سکتی ہیں. سب سے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے امپروومنٹ, وہ ہوتی ہے کہ انسان مسلسل اس بات کی کوشش کرے کہ مجھے ڈیولپ ہونا ہے, مجھے بہتر سے بہتر کی طرف جانا ہے. جیسا کہ ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہے, فرمایا جس کے دو دن مساوی ہوئے وہ ہلاک ہو گیا. کیوں؟ یہ ہلاکت البتہ جہنم میں جانا نہیں ہے, یعنی بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہلاکت کے بھی کئی درجات ہونے چاہیے میرے اپنے خیال ہے. تو یہ ہلاکت یہ نہیں کہ جس کے دو دن برابر وہ جہنم میں چلا گیا, یعنی یہ ہلاکت یہ ہے کہ جو فضیلت وہ لے سکتا تھا اس فضیلت سے وہ محروم رہ گیا. تو گویا اس نے اپنے اس وجود کو ہلاک کر دیا جو کمال کی طرف جا سکتا تھا. جو بات سمجھ میں آتی ہے, اس طرح سمجھ میں آتی ہے. تو ہمارے اندر جو کمی ہے ہم اس کمی کو ریئلائز کریں. میرا اپنے خیال ہے کسی بھی چیز کی امپروومنٹ کا سب سے بڑا اسٹیپ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ کوئی کمی ہے بھی یا نہیں ہے. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی کمی نہیں ہے تو پھر تو کوئی امپروومنٹ آ ہی نہیں سکتی ہے. کیونکہ ہمیں وہ آدمی دیوانہ لگے گا جو ہم سے کہے گا بہتر بنو. تو وہ اندر اگر اندر سے انسان یہ کہہ رہا ہے بھائی میں سب سے اچھا ہوں, میرا کام میں کوئی خرابی ہے ہی نہیں, تو وہ پاگل ہے جو مجھے کہہ رہا ہے کہ تم صحیح بنو. تو اس میں امپروومنٹ کا تو کوئی چانس ہی نہیں رہا پھر تو. تو پہلے ہی ریئلائزیشن جو مجھے سمجھ میں آتا ہے اس رات میں میرے جیسے انسان کو چاہیے ہوگی, وہ یہ کہ میں یہ ریئلائز کروں کہ بھائی میرے اندر نقص کہاں پر ہیں, میرے اندر کمی کہاں پر ہے. اور وہ جو نقص اور کمی ہے بہرحال اس کی کچھ روٹس ہوں گی. ہم انسان خود ایک دنیا ہے, جیسا کہ مولا امیر المومنین نے اپنے فرمان کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ایک ذرہ ہو لیکن تمہارے اندر ایک دنیا چھپی ہوئی ہے. تو انسان کا جسم بھی ایسا ہی ہے کہ دیکھنے میں تو ایک جسم ہے, 5 فٹ 6 فٹ 8 فٹ جتنا بھی, لیکن بہرحال دنیا چھپی ہوئی ہے اس کے اندر. اسی طریقے سے ہمارا جو نفس ہے, ہماری جو عقل ہے, ہماری روح ہے, یہ دیکھنے میں بہت کم ہے لیکن پوری دنیا چھپی ہوئی ہے اس کے اندر. تو اگر میری اور آپ کی روحیات میں کوئی چیز ہے, اخلاقیات میں کوئی چیز ہے, نفسانیات میں کوئی چیز ہے, تو یقین مانو کہ اس کی کوئی روٹس ہوں گی. اور جب تک اس روٹ کو ٹیکل نہیں کریں گے وہ امپروومنٹ نہیں آ پائے گی. تو مثال کے طور پر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کسی نقص سے خود بھی پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو کیا کریں اس مصیبت کو, لیکن جب اس کو ریزالو کرنے لگتے ہیں کہ بھائی یہ امپروو ہو جائے, بہت محنت کر لیتے ہیں امپروو نہیں ہوتی, اور کیوں امپروو نہیں ہوتی؟ چونکہ ہم اس کے سرفیس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ڈیپتھ میں نہیں گئے ہوتے کہ بھائی اس کی روٹس کے اندر کوئی اور مصیبت آئی ہوئی ہے، اور وہ روٹس جس کے اندر ساری مصیبتیں آتی ہیں وہ کہاں آتی ہیں؟ تو اگر ہم بالکل کٹ شارٹ کریں اور بالکل روٹ پہ جا کے بات کریں، وہ آتی ہے عقائد کے اندر۔ ہر برائی کے پیچھے کوئی نہ کوئی کمزوری عقیدے کی ہوتی ہے۔ اگر عقیدے میں انسان توحید کا عقیدہ رکھتا ہو، قیامت کا عقیدہ رکھتا ہو، عدل الہی کا عقیدہ رکھتا ہو، نبوت اور امامت کا عقیدہ رکھتا ہو، کوئی برائی نہیں آئے گی اس کو، اگر عقیدہ صحیح ہو۔ تو پہلا کام میرا اپنے خیال ہے وہ یہ ہے کہ ایسی جیسی رات کے اندر ان ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے جو آ سکتی ہیں، اور ابھی سعید مقاومت کا آپ نے خطاب جو ابھی شاید میرے خیال میں کل یا پرسوں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، اس میں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی بڑے کاموں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ تو اگر کوئی شخص واقعا چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو کسی بڑے کام کے لیے تیار کرے، اور یہ بڑے کام میں تیاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی خدا سے یہ کہنا ہوتا ہے کہ خدا ہے تو جو کام کچھ تقسیم کرنے والا ہے، میرے اندر بھی کچھ صلاحیت ہے، میں بھی کچھ کر سکتا ہوں، تو مجھے بھی کچھ دے۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے ہمارا کیلیبر ایک اسٹرانگ کیلیبر ہو جس کے اوپر ہم نے اپنے آپ کو ثابت کیا، اور اس کے بعد خدا کے نظام کے سامنے رکھتے ہیں، خدا ہے یہ ہم نے اب تک انجام دیا اور ہم تجھ سے چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے دین کی کوئی خدمت کرنے کا موقع نصیب کر۔ تو اگر کوئی انسان واقعا یہ چاہتا ہے کہ اس کی ایسی ایک شب کے اندر، 15 شعبان کے اندر، ان حالات کو دیکھتے ہوئے جو شاید سامنے آ سکتے ہیں، اپنے آپ کو کسی جگہ پہ پہنچائے، امپروومنٹ پہ پہنچائے، پہلا کام کیا کرے؟ ریئلائزیشن کہ میرے اندر کمی کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر میں بالکل بیٹھے بیٹھے یہاں سے شروع کروں تو مثلا میں سوچوں کہ بھائی بالآخر جن کا میں معتقد ہوں وہ کسی اور جگہ پہ کھڑے ہیں، مثلا رہبر معظم کہیں اور ہیں، سید مقاومت کہیں اور ہیں، یا جن کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، مثلا جیسے ہم شہدا کو جن کے ابھی شہادتیں ہوئیں، شہید قاسم سلیمانی وغیرہ، ان کو جن کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں بھائی یہ لوگ کہیں اور کھڑے ہیں، اگر یہ کہیں اور ہیں ہم کہیں اور ہیں، تو پھر یہ فاصلہ طے کیسے ہوگا، یہ ختم کیسے ہوگا؟ اچھا ہم سب لوگ ایک اور جملہ بھی جانتے ہیں، اہل دنیا بھی کہتے ہیں، اہل آخرت بھی کہتے ہیں، وہ یہ کہ انسان کی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ خود ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ انسان کی ترقی کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ باہر سے نہیں آ سکتی ہے، وہ ہمارے اپنے اندر آتی ہے۔ اگر ہم اس رکاوٹ کو دور کر لیں جو ہمارے اپنے اندر موجود ہے، تو بہت ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ رکاوٹ ہے جو منحوس رکاوٹ ختم نہیں ہوتی ہے اگر ہم کوشش نہ کریں۔ پہلی چیز کیا ہو گئی؟ بڑے کاموں کو کرنے کے لیے تیاری کرنا، تیاری کے لیے اپنے نقص اور عیوب کو ریئلائز کرنا، ریئلائز کرنے کے بعد دوسرا اسٹیپ شروع ہوگا، کریکشن کیسے آئے گی۔ کریکشن کے لیے کیا کرے؟ عرض کیا اس کی روٹس میں جا کر چیک کرے، روٹس میں جب وہ جائے گا تو سب برائیوں کی جو جڑ ملے گی اس کو عقیدے کے اندر ملے گی۔ مثلا ایک مثال، وہ بھائی مثال یہ لے لیجئے کہ آپ نے اور میں نے سوچا کہ بھائی ہم اللہ کی بندگی کریں گے، ہم ہر روز مثلا قرآن کریم پڑھیں گے، چلو اسٹارٹ بالکل اے بی سی سے ہم لیتے ہیں، ہر روز قرآن کریم پڑھوں گا، اچھا میں اس میں کامیاب ہو پا رہا ہوں یا نہیں ہو پا رہا؟ مثلا فرض کریں میں بدبختی دیکھ رہا ہوں اپنی کہ نہیں میں اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہا، میں قرآن کریم نہیں پڑھ پا رہا ہوں۔ اچھا یہ جو میں قرآن کریم نہیں پڑھ پا رہا ہوں، یہ کیوں نہیں پڑھ پا رہا ہوں؟ یہ تو ایک چھوٹی سی عادت ہے، اس کا عقیدے سے کیا تعلق ہے؟ عقیدے سے تعلق ہے، بالکل تعلق ہے۔ کیا تعلق ہے؟ وہ یہ کہ کیا کبھی میں نے اتفاقاً بھی زہر کھایا ہے؟ کبھی نہیں۔ کیا کبھی اتفاقاً بھی ایسا ایک دن گزارا کہ بغیر کسی جبر، بغیر کسی زبردستی کے کھانا نہ کھایا؟ نہیں۔ تو اگر میرے عقیدے کے اندر روحانی تیاری کھانے کی ضرورت سے زیادہ ہوتی تو میں قرآن کیوں چھوڑتا؟ قطعی طور پر میرے نزدیک روح کی غذا جو قرآن پڑھ کے نصیب ہوتی ہے وہ کھانے کی غذا سے کہیں کم قیمت ہے، ورنہ کھانے کو تو میں کھانے کے لیے پتہ نہیں کتنی دوڑ لگا دوں گا اگر مجھے نصیب نہ ہو رہا ہو، اور قرآن جو میرے ہاتھ میں رکھا ہے میں اس کو نہیں پڑھ پا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک قرآن اہم ہے۔ نہیں بھائی، تمہارے نزدیک کھانا قرآن سے کہیں زیادہ اہم ہے، اور یہ عقیدے کی کمزوری ہے۔ اب اسی کے پیچھے اور لمبی لائن لگی ہوئی ہے، تو تمہارے شاید میرے نزدیک پھر اس کا مطلب ہے جسم بھی روح سے زیادہ اہم ہے، چونکہ اگر میں روح کا ماننے والا ہوتا اور روح کی اہمیت کا بھی ماننے والا ہوتا تو روح اور روحانیات کی ضرورتوں کو جسم اور جسمانیات کی ضرورتوں سے زیادہ اہم سمجھ رہا ہوتا۔ تو ہم خود بخود دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ داستان لمبی ہے، یہ معاملہ صرف چند عادتوں کا نہیں ہے، ان عادتوں کے پیچھے ایک عقیدہ ہے. لہذا مثلا آپ کبھی بھی جائیں, یہ جو علم اخلاق کے بڑے بڑے اساتذہ موجود ہیں جو تشریف فرمائیں, ان میں سے کچھ کے تو انتقال ہو گئے, کچھ ابھی تشریف فرمائیں, اور یہ سلسلہ تو ظاہر قیامت تک چلتا رہے گا اساتذہ کا. آپ ان کے پاس جب بیٹھیں, ان کے ساتھ بات بات کرنے کی کوشش کریں, تو آپ سے سب سے پہلے میرا اپنے خیال ہے جو بات شروع کریں گے وہ یہ کہ بھائی آپ نے کیا عقائد کبھی تفصیل سے پڑھیں؟ اچھا, آپ آئے تھے علم اخلاق سیکھنے کے لیے, آپ اخلاقی معنوی روحانیت کو سیکھنے کے لیے آئے تھے, اور انہوں نے پہلے سوال کیا کرنا ہے؟ وہ یہ کہ آپ نے کبھی اخلاق تفصیل سے پڑھیں کیا, عقائد؟ تو آپ کہیں گے بھائی اس سے کیا تعلق ہے اس کا؟ اور وہ اصرار کریں گے کہ نہیں, آپ پہلے عقائد کہیں اچھے طریقے سے پڑھ کے آئیں. کیوں وہ اصرار کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ بہت سارے عقائد ہماری زبانوں کے اوپر گھومنے والا صرف ایک لوتھڑا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. ہم نے اس کی اہمیت کو نہیں مانا. اگر اہمیت کو مانا ہوتا تو پھر یقیناً کر ڈالتے. اور اس جگہ کے اوپر پہنچ کر جب میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اگر آپ واقعاً ایک ریئلائزیشن لانا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر کمی کیا ہے, تو بھائی پھر ایک کام کر لو, وہ یہ کہ اپنے اعمال کو اپنے عقیدے کے سانچے پر ڈھالنے کی کوشش کرو. اپنے ہر عمل کو اپنے عقیدے کے اندر رکھ کے دیکھو, یہ جو میرا عمل تھا یہ میرے عقیدے کے اندر کیا قیمت رکھ رہا ہے. اور یہ انسان یہ کام کب کر سکتا ہے؟ بہترین یہ اس وقت کر سکتا ہے جب اس کا خدا کے ساتھ کوئی پرسنل کنیکشن ہو. وہ کیسے ہوگا؟ جیسے ہمارے پاس روایت موجود ہے, مثلا اہل بیت نے فرمایا کہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے. تو اگر ان میں سے نہیں ہے, اگر ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے, تو ان میں سے ہوگا اگر سال میں ایک دفعہ بھی نہ کرے, 15 شعبان پہ بھی نہ کرے, شب قدر پہ بھی نہ کرے, نعوذ باللہ تعالی. وہ کہہ رہے ہیں ہم میں سے نہیں جو ہر روز نہ کرے, تو بھائی یہ تو سال میں ایک دفعہ ہے. تو اب آپ کریں کیا؟ میں نے عرض کیا, اپنے اعمال کو اپنے عقائد کے سانچے کے اوپر پرکھنے کی کوشش کریں کہ بھائی میرے یہ اعمال ہیں, یہ میرے اندر کمی کوتاہی ہے, اور اس کمی کوتاہی کے پیچھے عقیدے کی کوئی نہ کوئی مشکل آ گئی ہے. اب وہ عقیدے کی مشکل پہلے حل کر لو, تاکہ انشاءاللہ عمل کی مشکل بھی کہیں نہ کہیں حل ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا, بعض اوقات اس طرف سے بھی ہوتا ہے. یہ اللہ نے ایک عجیب نظام رکھا ہے کہ اللہ نے کچھ نظام ایسا رکھا ہے کہ پہلے آپ نظریے کو حل کرتے ہیں, پھر آپ کا عمل خود بخود صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو مثلا یہ ایک فلسفیکل راستہ ہے کہ آپ نے پہلے جا کے عقائد پہ کام کیا, تھوڑا اس کو بہتر کیا, پھر اپنے اعمال کا جائزہ لیا, اس عقیدے اس عمل کو تھوڑا صحیح کرنے کی کوشش کی. اچھا, ایک راستہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان خلوص سے کوئی ایسا عمل انجام دے جو اچھے عقیدے والے انجام دیتے ہیں, تو اس کا عقیدہ اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے جیسے آیت اللہ بہجت مرحوم فرمایا, انہوں نے, آپ نے وہ کلپ دیکھی ہوگی آج کل واٹس ایپ کے اوپر بہت زیادہ مشہور ہوئی ہے, کہ جس میں کسی نے ان سے کہا کہ آپ کے استاد سعید علی قاضی نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھے تو وہ یقیناً معنوی ترقی حاصل کرے گا. تو کیا یہ اول وقت نماز پڑھنا حضور قلب کے ساتھ ہے, یا بغیر حضور قلب کے بھی اول وقت پڑھے تو اس کو معنوی ترقی ملے گی؟ تو آیت اللہ نے فرمایا, مرحوم نے فرمایا کہ اگر وہ حضور قلب کے ساتھ پڑھے تو کمال تو حضور قلب کا ہوا, پھر اول وقت کا کیا کمال ہے؟ پھر تو اس نے نماز تمام شرائط کے ساتھ ویسے ہی پڑھ لی ہے, پھر تو یقیناً اس کو معنویت نصیب ہونی ہونی ہے. یہ جو استاد نے کہا, یہ اس کے لیے کہا جس نے حضور قلب نہیں ہے. جس کے اندر حضور قلب نہیں ہے, وہ بھی اگر اول وقت نماز پڑھے تو خدا نے متعال ان کے بقول کے ہر نماز پڑھنے پر وہ ترقی حاصل کرے گا. تو اچھا, اب یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ کیا اس کی پہلے نظریاتی تربیت ہوئی ہے؟ نہیں, اس نے ابھی شاید عقائد پہ اتنا کام نہیں کیا ہے, لیکن اس نے عمل میں شباہت نکالی ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے نظریے پہ بہت کام کیا ہوا ہے. یہ جو شباہت عملی ہے, یہ شباہت عملی اس کو خدا نے متعال کی طرف لے کے جا رہی ہے اور اس کی روحانی تربیت کر رہی ہے. تو یہ ایک اور راستہ ہو گیا, سب سے پہلے ریئلائزیشن کہ بھائی میرے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے یا نہیں ہے. اور اگر میں نے یہ ریئلائزیشن حاصل کر لی کہ ہاں بھائی میرے اندر کمی ہے, چلو بہت طریقہ میں نہیں کر رہا کہ مثلا کاغذ کے اوپر لکھ لوں یہ میرے اندر خرابیاں یہ چیزیں, کم از کم ذہن کے اندر ہی دوہرا لے, پریکٹیکل بات کریں, ذہن کے اندر ہی دوہرا لے بھائی یہ خامیاں ہیں. ان خامیوں کی روٹس ہوں گی, یقیناً ان کی روٹس ہوں گی. وہ روٹس کیا ہیں؟ تھوڑا سا اس کو اندر سرچ کرنے کی کوشش کریں. وہ روٹس کن روٹس سے لگی ہوئی ہوں گی؟ میں نے عرض کیا عقائد سے لگی ہوئی ہوں گی. جا کے دیکھیں اس عقیدے میں کہاں خرابی ہے. دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ان برائیوں کے مقابلے میں کچھ پریکٹسز ہوں گی, اچھے لوگوں کی پریکٹسز. ان پریکٹسز کے اوپر جبر کر کے عمل کر لے. تو مثلا کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ جو صدقہ انسان کو برائی سے روک لیتا ہے, کسی آفت سے روک لیتا ہے, بلا سے روک لیتا ہے, اگر یہ خوش ہو کے صدقہ دے وہ روکتا ہے یا جبر کر کے صدقہ دے وہ بھی روک لیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اگر خوش ہو کے صدقہ دے تو یہ تو فیاض ہے, پھر یہ تو سخی انسان ہے. یہ جو صدقہ روکے اس کا کمال نہیں ہے, پھر تو وہ تو اس کی فیاضیت اور سخاوت کا کمال ہے کہ خدا اس کو بلا سے روک لے گا. جبر کر کے بھی دے دے تب بھی خدا روک لے گا بلاؤں کو. یہ پھر وہی بات آ گئی کہ بعض اوقات انسان شباہت اختیار کرتا ہے ان لوگوں کی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں. اس خاطر مثلا امام خمینی بھی اور رہبر معظم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی عرفا کے حالات پڑھتے رہو, عرفا کے حالات پڑھتے رہو. تو اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ کم از کم ان کی ظاہری جیسی شباہت ہی آنا شروع ہو جائے گی, اور اس شباہت کے نتیجے میں ایک معنوی ترقی نصیب ہو جائے گی. تو مثلا آج کی شب اگر اس کے اوپر تھوڑی سی اور محنت کرنی ہے تو مثلا میں ایک بات اپنے اندر سوچتا ہوں, وہ یہ کہ بھائی پچھلی دفعہ بھی 15 شعبان آئی تھی نا, کچھ نہ کچھ تو اعمال کیے ہوں گے, کچھ نہ کچھ دعائیں پڑھی ہوں گی. پچھلے سال بھی 15 شعبان کچھ نہ کچھ کیا ہوں. وائرس تو نہیں آیا تھا جو اتنی ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہو, لیکن کچھ تو کیا ہوگا نا. پچھلے سال 15 شعبان سے اس سال 15 شعبان تک اللہ والوں کی کون سی عادت میرے اندر بڑھی ہے, کون سی میرے اندر کوئی صلاحیت ایسی بڑھی ہے جو اللہ والوں کی ہوتی ہے میرے اندر آئی ہے؟ اگر آپ وہ خوش نصیب ہیں جس کے اندر پچھلے شعبان سے لے کے اس شعبان تک کوئی خدائی صفت بڑھی ہے, تو کم از کم اتنا ہم کہہ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ہر رات نہ بھی بڑھے ہوں تو سال میں 2 راتوں کے مقابلے میں تو کہیں بڑھ گئے, ایک صفت تو آئی کوئی خدائی صفت. اب کوشش کیا کریں, آپ اس رات میں اپنے لیے فیصلہ کریں اور ایک ٹارگٹ بنائیں جیسے شب قدر, کہ بھئی آج شب 15 شعبان ہے, مولا کی فضیلت کی شب ہے, مولا کی تشریف آوری ہے, میلاد کی شب ہے, آج کی شب میں میں ایک خدائی فضیلت کو ٹارگٹ کرتا ہوں اور اس خدائی فضیلت کو میں حاصل کرنے کی کوشش کروں گا, اور شب قدر میں جا کر اپنا انالیسس کروں گا 40 دن کی محنت سے یہ صلاحیت میرے اندر آئی یا نہیں آئی. ایک کتاب میں نے ایک دفعہ پڑھی قم میں, یہ بات ہے میرے خیال میں 87 یا 88 کی, تو اس میں اخلاقی کچھ مسائل کے اوپر گفتگو تھی. تو اس میں ہر اخلاق کے کسی پہلو کے اوپر, کسی برائی پر اچھائی پر 5 صفحے 4 صفحے 8 صفحے ایسے لکھے ہوئے تھے, یا کسی میں کم کسی میں زیادہ. تو وہ کسی نے مجھے دی, اس کا تعلق ٹرکی سے تھا, ایک دوست تھا ہمارا, اس نے مجھے دیا اور کہا کہ یہ لو پڑھو اسے. اچھا میں اس زمانے میں پولیٹیکل سائنسز کے اوپر زیادہ محنت کرتا تھا, تو میں ایسی چیزوں پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا. تو اس نے مجھے دی کہ تم یہ پڑھو, میں نے اس کو پڑھا. پھر میں نے اس سے پوچھا, پولیٹیکل سائنس یعنی جنرلی سوشل سائنسز, اس وقت تک اسپیشلائزیشن میں نے چوز نہیں کیا تھا. تو خیر اس کے بعد وہ مجھے ملا اور اس نے مجھ سے کہا کہ ہاں کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا کتاب اچھی ہے. اور کہنے کا پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو اس میں چیپٹرز بنے ہوئے تھے, جیسے گناہان کبیرہ کے اندر چیپٹرز بنے ہوئے, مثلا ایک جھوٹ کے اوپر, ایک حسد کے اوپر, اس طرح اس میں اچھائیوں کے اوپر بھی تھے چیپٹرز اور کچھ نقائص پہ بھی تھے. تو کہنے کا اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا میں نے سوچا ہے کہ میں ہر ایک کے اوپر 5-5, 6-6 دن 10-10 دن لگا کر اپنے آپ کو امپروو کروں گا. تو وہ ہنسنے لگا, کہنے لگا تم بہت آپٹیمسٹک آدمی ہو. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا تم ایک ایک کے اوپر 5-5 دن 10-10 دن لگا رہے ہو, اگر ایک ایک کے اوپر 10-10 مہینہ بھی لگاؤ نا اور تم نے ایک صحیح کر لیا تو بڑا کام کیا تم نے. تو ابھی میں کہہ رہا ہوں نا 40 دن ایک کے اوپر محنت لگاؤ اور اپنا انالیسس کرو, تو یہ میں بہت آپٹیمزم دکھا رہا ہوں. 40 دن میں کچھ نہیں ہونے والا, لیکن کیا پتہ کوئی انسان اگر صدق دل سے خدا کو بلا لے تو 40 دن میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چلہ پورا ہو گیا تھا کوہ طور کے اوپر. ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے, ہم میں وہ طاقت نہیں آتی. تو کم از کم کام یہ کریں بھائی, ایک صفت کو ارادہ کر لو کہ بھائی یہ اچھے انسانوں کی یہ ایک صفت ہے اور برے انسانوں کی یہ ایک صفت ہے جو میرے اندر نہیں ہونی چاہیے. جو زیارت عاشورہ ہے یہ بڑا مارکا ہے اس اعتبار سے بھی کہ اس میں خدا نے اچھائی کا بھی موقع دیا ہے پہچاننے کا, برائی کا بھی موقع دیا ہے پہچاننے کا. تو اس میں لان بھی ہے, اس میں درود بھی ہے, یہ دونوں اس میں اس خاطر ہیں کہ ایک طرف اب دیکھو زیارت عاشورہ کو دیکھو, ایک جملہ چلتا ہے فضیلت کا, ایک جملہ آتا ہے لان کا, تو انسان کبھی حیران ہوتا ہے کہ بھائی یہ ایک سائڈ پہ لے لو، ایک دفعہ مثلا ایک زیارت ہے اس میں ساری فضیلتیں ڈال لیتے ہیں، تو نہیں ہے زیارت عاشورہ ایسی. زیارت عاشورہ میں ایک لان کا جملہ آئے گا، ایک دو جملہ پہ فضیلت کا، پھر ایک دو جملہ لان کا آئے گا. تو میں سوچنے لگا یہ کیوں ہوتا ہے اس میں ایسے. تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ خدا ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم ایک راستے پہ چل کے کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، تمہیں میرے محبوں سے محبت کرنی پڑے گی اور میرے دشمنوں سے بھی جنگ کرنی پڑے گی. یہ ایک طرف کا راستہ نہیں ہے، اس میں دونوں کام کرنے پڑیں گے. سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم، یہ تمہیں دونوں کرنا پڑے گا. اور اختتام کہاں پر ہے؟ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، اختتام یہاں پر. تو یوں سمجھ میں آیا جیسے یہ زیارت عاشورہ یہ ہمیں زندگی کا ایک نظام دے رہی ہے کہ ایسی بدبختی میں نہ پھنس جانا کہ جن کے اوپر لان کر رہے تھے ان کی عادتیں تمہارے اندر آنا شروع ہو جائیں. تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرو کہ جو اہل بیت کے دشمن تھے، ان کی برائیوں سے بچو، اور اہل بیت کو آئیڈینٹیفائی کرو ان کے اندر خوبیاں کیا تھیں، فضیلتیں کیا تھیں، اور ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ اس طریقے سے کامیابی نصیب ہو سکتی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو یہ عرض ہوا کہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ بھائی آنے والے دور کے اندر کسی ذمہ داری کو حاصل کرنے کے لیے کوئی تیاری کریں، تو بھائی یہ تیاری ہمیں نصیب ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے اوپر غور و فکر کریں، اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ریئلائز کریں کہ بھائی ہمارے اندر خرابی کیا ہے. پھر میں نے عرض کیا کہ بھائی ایک فضیلت، خدائی فضیلت اپنے اندر بنا لو، اور ایک برائی جو کوئی اہل بیت کے دشمنوں کی کوئی برائی آپ کو نظر آتی ہو، بھائی اس برائی کو میرے اندر تھوڑی بہت اثر مجھے مشاہدہ ہو رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو پھر آپ ایک نظام شروع کریں 40 دن کا، اور کوشش کریں کہ بھائی یہاں سے نکل کر شب قادر تک پہنچتے میں خدا سے طلب کرنے کے قابل ہو جاؤں کہ خدا ہے میں نے اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اس اچھائی کو ایجاد کرنے کی کوشش کی، اب تو مجھے فلاں چیز نصیب کر دے. اور وہ فلاں چیز اگر موجودہ حالات کے اندر نصیب کرے تو کیا نصیب کر دے؟ تو وہ تو ظاہر ہے سب سے اہم یہ ہے کہ امام کے آنے کی ندا نصیب کر دے. سب سے اہم تو یہی کہ بھئی اگر یہ طے ہے کہ اس شب قدر کے اندر وہ ندا آنی ہے، تو خدا و تعالیٰ کو ایسی سعادت دے دے کہ وہ ندا سننے والوں کے قابل بن جائے، اور اس ندا کے اوپر لبیک کہنے والوں کے قابل بن جائیں. تو مثال کے طور پر آپ ذرا سوچئے گا، اگر میں یہ کہوں کہ بھائی ہمارے پاس اس طرح کے واقعات موجود ہیں، ایک واقعے کے اندر بیان کرتے ہیں کہ مثلا کوئی مومنہ تھی، وہ کسی بہت بڑی مشکل کے اندر پھنس گئی، اس نے بہرحال ایک سفر کے اندر اپنے امام کو پکارا کہ مولا میری مدد کریں، یہ کریں، تو مولا تشریف لائے، مولا نے اس کی مشکل کو آسان کیا. تو اس وقت جب وہ امام کو پکار رہی تھی تو اس نے خدا سے دعا کی تھی کہ خدا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل کر دے، اسی سال دیکھنا نصیب کر دے. تو امام تشریف لائے، امام نے اس کی مشکل کو آسان کیا. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ مولا آپ مجھے کچھ فرمائیں، اس طرح کی ایک بات تھی جو مجھے یاد آ رہا ہے. تو امام نے اس سے کہا کہ تم نے یہ کیوں کہا کہ اس سال امام تشریف لائیں؟ کہا مولا میں کیا کہتی؟ کہا تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ خدا مولا کو ابھی بھیج دے، ایک سال دور کیوں کہا؟ تو یہ تو ہم لوگ اس روایت کے احترام میں کہ جو یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی پہلے شب قدر میں ندا آئے گی، پھر 10 محرم کو امام تشریف لائیں گے، اس کے احترام میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر یہاں پہ ندا آ جائے وہاں پہ امام تشریف لے آئیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو کیا کہنا چاہیے کہ ہمیں کیا پتہ میں کب تک زندہ ہوں، مجھے کیا پتہ دنیا امام کے وجود سے محروم ہو کر کیا کیا مصیبتیں اٹھا رہی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان کو نورانیت نظر نہیں آتی اسے کیا پتہ تاریکیت میں کیا بلائی ہے، اس اندھیرے کے اندر کیا مشکلات ہیں. یہ تو سب پتہ ہی اسی وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے اپوزٹ کوئی چیز سامنے آتی ہے، تب انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں کس مشکل میں مبتلا تھا. بہرحال اگر ان روایات کے اوپر ہم عمل کریں اور اس روایات کے کاؤنٹ کو ہم حساب کریں، تو شب قدر میں ندا آنی ہے اور انشاءاللہ محرم میں امام کی تشریف آوری ہونی. اب صرف ایک بات رہ جاتی ہے، یہ جو وائرس آیا تو اس نے زندگیوں کو تبدیل کر دیا نا، اتنا تبدیل کیا، اتنا تبدیل کیا کہ جو لوگ، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ایک رات بغیر شراب خانے جائے رہ نہیں سکتے تھے، وہ ایک مہینے سے گھروں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. صحیح ہے، ان کے دماغ معاوف ہو گئے نا، یہ وہ کچھ نہیں کر سکے۔ میں صرف ایک بات سے ڈرتا ہوں، شب قدر میں ندا آئی اور حالات اتنی تیزی سے بدلے، نعوذ باللہ تعالیٰ، کے دماغ معاوف ہو گئے، تو محرم میں صحیح فیصلہ ہوگا؟ مجھے یہ لگ رہا ہے ندا آنے کے بعد پھر کچھ ٹائم رچے گا نہیں ہمارے پاس، تو جو ہونا ہے وہ ندا سے پہلے ہی ہونا ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں پہلے شب قدر میں ندا سنوں گا اور اس کے بعد میں یہ سوچوں گا کہ مجھے کیا تیاری کرنی ہے، تو بندے خدا یہ زمانے کے حالات دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، 7.75 ارب کی آبادی میں سے کم از کم 1/3 اس وقت گھروں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی کھوپڑی کے کسی کونے میں بھی یہ نہیں تھا کہ یہ ایک ہفتے کے لیے گھروں میں بیٹھیں گے، یہ ایک مہینے سے گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے دماغ معاف ہو گئے ہیں، یہ پتہ نہیں کن کن نفسیاتی بیماریوں کے اندر پھنسیں گے، اللہ جانتا ہے، صحیح ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالیٰ، اس ندا کے آنے کے بعد حالات بہت تبدیل ہوئے، پھر کیا ہوگا؟ نفسہ نفسی بہت زیادہ ہو گئی، پھر کیا ہوگا؟ یہ کہ مثلا ایک بات ہے، بس عرض کرتے ہوئے اختتام پذیر کروں، یہ کہ مثلا حضرت حر نے شب عاشور صحیح فیصلہ کر لیا، اور مثلا ایک آدمی کے خیمے تک امام حسین گئے اور اس نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، اگر اسپونٹینیس ڈیسیشنز ہونے ہوتے تو حضرت حر نے صحیح کیوں کیا اور اس نے کیوں غلط کیا؟ اگر اسپونٹینیس ڈیسیشن صحیح ہونے ہوتے تو اس دوسرے والے کا بھی فیصلہ صحیح ہو جانا چاہیے تھا، اس کا فیصلہ کیوں غلط ہوا، اور یہ حضرت حر کا فیصلہ کیوں صحیح ہو گیا؟ تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، یہ جو بظاہر لگتا ہے اسپونٹینیس ڈیسیشنز ہیں، ان کی بھی روٹس ہوتی ہیں، یہ اس وقت نہیں ہو رہے ہوتے، یہ بہت پہلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اگر حضرت حر علیہ السلام کی ذات مقدس کے اندر بی بی کا وہ احترام نہ ہوتا جو ڈیپ روٹڈ احترام تھا، تو وہ اسپونٹینیس ڈیسیشن صحیح نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں پہلے ندا سنوں گا اور اس کے بعد اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کروں گا، بھائی یہ کچھ زیادہ آپٹیمزم ہے، اس کے بعد تو شاید حالات اتنے تبدیل ہو جائیں گے کہ انسان کی عقل میں کام کرنے کی طاقت بھی نہیں رہے گی، پھر شاید پھر تو جو اس کے اندر پکا ہوا ہوگا وہی باہر نکلے گا، صرف اس کے بعد پھر موقع نہیں ہوگا کہ وہ انسان اپنے آپ کو دوبارہ سے سنوارے، 2 مہینے کے اندر، 3 مہینے کے اندر اس چیز کو سما کرے جو میرے جیسے نے 50 سال میں خراب کیا ہوگا۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ عقل مندی کا کام ہوگا کہ ہم پہلے ندا کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ عزیزان محترم، اگر آپ اس امید کے اوپر بیٹھے ہیں، اور ہم اور آپ میں سے بہت سارے لوگ بیٹھیں گے، کرونا وائرس جیسے واقعات ہمیں بتا رہے ہیں کہ امام آنے والے ہیں، اگر آپ اس امید پہ بیٹھے ہیں اور دوسری طرف سے آپ یہ سوچ رہے ہیں پہلے ندا آ جائے پھر میں اس کو سیریس لوں گا، تو یہ بہت زیادہ آپٹیمزم ہے، اس کے بعد پھر شاید کوئی چانس بھی نہیں بچے گا۔ البتہ خدا کی رحمت ہے، خدا نے مثال جو ہے وہ ہدایت دینے والا ہے، ہم کیسے نہیں کہہ سکتے کسی کو مثلا اس کو ہدایت نہیں ملے گی، مجھے ہدایت نہیں ملے گی، خدا کا نظام ہے، شاید ہدایت دے دے گا، شاید اس کے ماں باپ نے اس کے لیے کوئی دعائیں کی ہوں گی، شاید اس نے گزشتہ زندگی کے سالوں کے اندر کوئی نیک اعمال انجام دیے ہوں گے، خدا نے مطالعہ اس کو بظاہر برا ہونے کے باوجود ہدایت دے دے گا۔ لیکن بہرحال اصول اور ضابطے جو ہماری جیسے کہ کھوپڑی میں آ سکتے ہیں، عقل میں آ سکتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ندا آنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا ہے، جو ہونے والا ہے اس سے پہلے ہونے والا ہے۔ اور تو میں آپ کی خدمت میں بس یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عزیزان محترم، اگر یہ ایک شب ہمیں موقع میں ملی ہے تو ہم اسے کم نہ سمجھیں، اگر یہ چند شبیں ہمارے پاس موجود ہیں ماہ رمضان سے پہلے، تو اسے تھام کے رکھ لیں، اپنے اندر کچھ عادتیں ایسی بنائیں کہ جو آپ کو اور ہمیں خدائی رنگ کے نزدیک کر دیں۔ خدائی جو بندے ہیں، اللہ والے، جن کو ہم لوگ اردو کے عام اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں، جو بدنام ہوا والا اصطلاح ہے، لیکن بہرحال یہ جو اللہ والوں کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے، تاکہ انشاءاللہ وہ ہمارے لیے ایک سرمایہ بن سکیں۔ اب وہ کیا ہونی چاہیے، میں نے عرض کیا، یہ کچھ عبادتیں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ اخلاقی معاملات بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر دوبارہ آخر کی طرف آتے ہوئے، امام کی تشریف آوری میں ہدف اور مقصد ہے یملا الارض قسطا وعدلا کما ملعت ظلما وجورا، یہ ہدف و مقصد ہے۔ پہلی مشکل جو ہمارے اور آپ کے ساتھ آ سکتی ہے اس چیپٹر کے اندر، وہ یہ کہ خدا کا نظام تیار ہو گیا ہو، کچھ ذمہ داریاں وہ دینا چاہتا ہو اور ہم ان ذمہ داریوں کو لینے کے لیے تیار نہ ہو. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ ایسا کچھ ہوا تو کیا ہوگا؟ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. ریپلیسمنٹ, ہم ریپلیس ہو جائیں گے نعوذ باللہ تعالیٰ. یہ جو فضیلت خدا نے ہمیں نصیب کی, ہمارے اجداد کو نصیب کی کہ پرچم حسین الحمدللہ برصغیر کے اہل بیت کے چاہنے والوں کے ہاتھ میں تھا, اور کئی سو سال سے الحمدللہ رب العالمین پوری دنیا کے اندر برصغیر کے چاہنے والوں کے ہاتھ میں پرچم آزاداری بہت طاقت کے ساتھ رہا ہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ یہ فضیلت ہاتھ سے نہ نکل جائے, یہ کہیں اور نہ چلی جائے. البتہ کہیں اور چلی جائے تو ہمیں کیا برا لگے گا؟ نہیں, ہوتے 10,000 لوگ شامل ہوں, پوری دنیا اس کے اندر شامل ہو, اچھا لگے گا. لیکن ایسا نہ ہو ہم محروم رہ جائیں, پوری دنیا شامل ہو. تو جو انسان کوشش کرے وہ یہ کہ ایسی ایک شب کے اندر وہ یہ کہ بھرپور طریقے سے اللہ کے حضور استغفار کرے, جتنا پرانے گناہوں کو یاد کر کے کر سکتے ہیں. آپ لوگ الحمدللہ ابھی جوان ہیں, آپ کی اپنے اگر پرانے گناہوں کو یاد بھی کریں گے تو مثلا 40 دن میں شاید آپ ساروں کو یاد کر پائیں گے. وقت کم گزرا ہے آپ لوگوں کا, تو مثلا ہر روز اگر انسان کوشش کرے کہ بھائی میں جب 5-15 سال کی عمر میں بالغ ہوا اس سے لے کے مثلا 16 سال تک, 1 سال میں نے کیا گناہ کیے, ایک دن اس کے اوپر غور کر. 16 سے 17 میں آئے تو میں نے کیا گناہ کیے. پھر مثلا ایک دفعہ حقوق کے اوپر رکھ کے دیکھے کہ میں نے والدین کے حقوق میں کیا کیا کوتاہیاں کی, ایک دن اس کے اوپر استغفار کر. ایک دن اپنی نمازوں کے اوپر استغفار کرے کہ میں نے جو نمازیں پڑھی وہ صحیح نمازیں نہیں پڑھی, مجھے اچھی نمازیں پڑھنی چاہیے تھیں. ایک دن اس کے اوپر استغفار کرے کہ میں نے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں ایمانتداری نہیں دکھائی, مثلا بعض جگہ میں نے جھوٹ بول دیا ہے, بعض جگہ میں نے لوگوں کی امانتوں کے اندر اس طرح جس طرح سے امانتداری کرنی چاہیے تھی امانتداری نہیں کی میں نے. تو کم عمر کا آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کا استغفار کے دائرے سے اس کو تیزی سے گزار سکتے ہیں اور ریکٹیفائی بھی کر سکتے ہیں اور بہتر بنا سکتے ہیں اپنے آپ کو, اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں کہ کل انشاءاللہ جب وہ دور شروع ہو امام کی اس ندا کے آنے کے بعد تو آپ اپنے آپ کو سنبھالے بھی. یہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ہمارے پاس شدید روایات موجود ہیں کہ جیسے مومن کے لیے مولا امیر المومنین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا, المومن کل جبل راسخ لا تحرکہ العواصف. مومن ایک راست قامت پہاڑ کی طرح ہوتا ہے, آندھیاں اسے ہلا نہیں سکتی. تو یہاں پر آندھیوں کا مطلب حوادث کی تلخی ہے, واقعات ہیں. زندگی کے واقعات انسان کی کمر توڑ دیتے ہیں, زندگی کے واقعات انسان کو لرزا کے رکھ دیتے ہیں. اگر انسان ان مسائل کے لیے تیار نہ ہو تو وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا, پھر ڈھیر ہو جاتا ہے. دیکھا نہیں کتنے لوگ سائیکیٹرک کیس بن جاتے ہیں, زندگی کے حوادث کو نہیں جھیل پاتے, دماغ کھو بیٹھتے ہیں. اسی طرح بہت سارے لوگ اپنے شعور کھو بیٹھتے ہیں, اپنے اخلاق کھو بیٹھتے ہیں. اگر ایک انسان مرتے دموں تک کا بھوکا نہیں رہا تو ابھی یہ صرف دعویٰ کر رہا ہے کہ میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کروں گا, کل پتہ نہیں بھوکا ہوا تو کیا کر رہے بیٹھے گا. یہ تو یہ سب چیزیں دعوے کے اندر تو صحیح ہیں لیکن پریکٹس کے اندر آتے آتے بہت کام ہے. آج کی شب اور ایسی جیسی شبیں, اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں خدا ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کا جائزہ لیں, اپنے اوپر بہتری لانے کی کوشش کریں تاکہ انشاءاللہ ان موقعوں سے فائدہ اٹھا سکیں. اور آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں, کچھ دوست احباب ممکن ہے بعد میں اس کو دیکھیں گے دنیا کے دوسرے کونوں کے اندر. ہر چیز کے اوپر ہمیں جواب دینا پڑے گا, ہر چیز کے اوپر ہم جواب دے ہوں گے, اور تمام وہ لوگ جن کے پاس اپرچونیٹیز زیادہ ہوں گی وہ اس کے لیے بھی جواب دے ہوں گے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہماری کی وجہ سے کسی کی اپرچونیٹی مس ہو رہی ہوگی تو ہم اس کے تو بہت ہی زیادہ جواب دے ہوں گے کہ بھائی تمہاری وجہ سے یہ ان لوگوں کا موقع ضائع ہوا. تو یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی تاکہ انشاءاللہ امام کی نصرت کے لیے تیاری حاصل کر سکیں. آخر میں خدا سے دعا کرتے ہیں, پروردگار تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا, تجھے واسطہ قرآن کریم کا, اس شب مقدس کا واسطہ ہے پاک پروردگار, ہمارے اور تمام لواحقین کے, تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار, جو استغفار اور رجوع تو ہم سے طلب کر رہا ہے ہمیں اس استغفار اور رجوع کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار, جو بھی مختصر اعمال اس شب کے اندر انجام دیں ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار, وہ تمام افراد کے جو وقت کے امام کی نصرت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں, ظاہری طور پر جن کو ہم جانتے ہیں رہبر معظم سید مقاومت باقی افراد، یا جن کو ہم نہیں جانتے ہیں بعد میں کبھی شہید ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے آتے ہیں، یا جن کو تو نے سامنے لانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھا، خدایا ان تمام کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما، ان سب کو اپنے وقت کے امام کی مزید نصرت کرنے کی سعادت نصیب فرما، ہمیں ان جیسوں سے ملاقات ہونے کی سعادت نصیب فرما، زندگیوں کا اختتام امام کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت پر قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بجاہ محمد و اطرته الطاہرین۔